أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس زلزلے کے باوجود سے بچاؤ کر کے آج دوبارہ توفیق عطا فرمائی کہ اس فرش عزا پر جناب سیدہ کی اس مجلس کو سن سکیں، یہاں شریک ہو سکیں. خداوند متعال ہمیں اور آپ کو بار بار دکھاتا ہے کہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. ہم ضعیف ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہمارے کام کو ختم کر سکتا ہے. وہ لازوال ہے اور ہمارے ایک لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب قیامت کو یاد دلاتا ہے تو اس طرح کے منظر ہمارے لیے پیش کرتا ہے تاکہ ایک خوف کی کیفیت خداوند متعال کی نسبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہم اپنی عاقبت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اور خداوند متعال کی نشانیوں کے ذریعے سے اس کی بزرگی، اس کی کبریائی کو بار بار ذکر کر کے اس کے سامنے سر بہ سجود ہو. جس طرح سے کہ خوف کی حالت کے بعد، زلزلے کے بعد نماز آیات واجب ہے. بہت سارے لوگ یہاں نماز آیات پڑھ کر آئے ہوں گے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو یہاں سے جانے کے بعد آپ نماز آیات پڑھیں، فوراً واجب ہو جاتی ہے. اور دو رکعت یہ نماز ہے جس میں دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی. سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ ایک سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد رکوع کریں. 10 رکوع ہیں کل دونوں رکعتوں میں, پانچ پانچ رکوع ہیں, کل رکوع 10 بنتے ہیں دو رکعت کے, اور ہر ایک سورہ اخلاص کے بعد ایک رکوع کرنا ضروری ہے. پانچ سورہ اخلاص اور پانچ دفعہ رکوع. دوسرا طریقہ بھی ہے جو مفاتل توز المسائل میں آپ رسالہ عملیہ میں دیکھ سکتی ہیں طریقے کو, کہ نماز آیات کا دوسرا طریقہ کیا ہے, کیونکہ جو آسان اور زیادہ سب کے سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. جب زمین لرزنے لگے گی, زمین ساکن ہے, زمین کے لیے کہا گیا کہ وہ ماں کی گود کی مانند ہے, ہم اس کے اوپر بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سکون سے رہتے ہیں, کبھی ہمیں اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے یہ ہل جائے تو کائنات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. ابھی تو جب ہل رہی تھی تو یہاں پہ شاید اتنے فلیٹس نہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوا, ورنہ گلستان جوہر میں تو سب سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں, سڑک کو امن کا گہوارہ سمجھتے ہیں. لیکن جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو پہاڑیاں ٹوٹ گئی تھیں, پہاڑیاں چٹک گئی تھیں, اور کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر لوگ امن پا سکیں, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, لوگ اس کے اندر گر رہے ہیں, یہ حال تھا. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھا, اس کا شکر بجا لانا چاہیے. لیکن جب قیامت آئے گی اور زمین لرزنے لگے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ کہیں کی لرز رہی ہے کہیں اور کی نہیں لرز رہی, پوری زمین لرزنے لگے گی, سب کچھ لرز رہا ہوگا, کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو نہ لرز رہا ہو. ابھی ابھی یہ واقعہ ہوا ہے تو سب کے ذہنوں میں یادیں تازہ ہیں کہ 15-20 منٹ بعد, ایک گھنٹے بعد بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں چکر آ رہے ہیں, جبکہ یہ تھوڑے سے 2-3 جھٹکے تھے جو آپ کو چکر آ رہے تھے. جب مسلسل لرز رہی ہوگی تو انسان کا کیا حال ہوگا, اور جب لرزے گی اور قیامت کی لرزش ہوگی جس زلزلے کو ہم نے دیکھا اس سے کہیں زیادہ بڑی لرزش. پروردگار عالم فرما رہا ہے واخرجت الارض اثقالها, ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن جب قیامت کی لرزش ہوگی, وہ زلزلہ ہوگا, تو زمین اپنے اندر جو کچھ اس کے اندر بھاری سامان ہوگا, جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر نکال دے گی, اگل دے گی. اب جو اگلے گی اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, جس میں مردوں کا بھی ذکر ہے کہ جتنے مردے دفنائے گئے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے. اخرجت الارض اثقالها, اور پھر انسان پریشان ہو کر کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, ما لہا, زمین کیسے لرز رہی ہے, کیا ہو گیا ہے. جس طرح سے کہ ابھی آپ نے لوگوں کے چہروں کو پریشان حال, خوف زدہ اور رنگ اڑا ہوا دیکھا, کہ بعض لوگوں کو یہ پریشانی اتنی زیادہ لاحق ہوئی کہ انہیں اپنے گھروں سے باہر نکلتے وقت یہ احساس نہیں ہو انہوں نے حجاب کیا ہے نہیں کیا ہے, کیا حال ہے. خاتون مجھے کہہ رہی ہے میرا نارمل بچہ اندر پڑا ہوا ہے, میں نہیں باہر لا سکتی, اس کو نہیں لے کر آ سکتی. اس قسم کی بہت ساری چیزیں, قیامت کے سمے میں بھی یہی ہوگا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. ماں اپنے معذور بچے کو اٹھا کر باہر نہیں لا سکتی, وہ سوچتی ہے کہ جو سالم ہے اور اپنی جان بچا لوں. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس قیامت کے منظر سے محفوظ رکھے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں بیان کریں گی. یومئذ تحدث اخبارها, ابھی زمین ساکن بھی ہے اور صامت بھی ہے, خاموش بھی ہے, کچھ نہیں بول رہی کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, لیکن جب قیامت آئے گی تو زمین بولنے لگے گی اور بتائے گی کہ کس نے کیا کیا ہے, کون کیا اعمال انجام دے کر آیا ہے, کون کتنا گناہگار ہے, کون کتنا نیک اعمال رکھنے والا ہے, کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. اسی لیے بار بار مومنین کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آج جو چیزیں خاموش ہیں کل یہ گواہ ہوں گی. زمین بتائے گی کس نے اس کے اوپر پاک قدم رکھا تھا, کس نے اس کے اوپر ناپاک قدم رکھا تھا, کس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تھا, کس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. گناہگاروں کے قدم زمین کے اوپر بھاری ہوتے اور پرہیزگاروں کے قدم زمین کے لیے سکون کا سبب ہوتے. پروردگار عالم ہمیں زمین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی کی ہوگی, تو زمین گفتگو کرے گی, اپنے اندر سے بھاری سامان کو باہر نکال دے گی, مردوں کو اگل دے گی. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ گروہ گروہ کی شکل میں ظاہر ہوں گے. یوم یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالہم, یہ وہ دن ہوگا جب سب اپنے اپنے گروہ کے ساتھ آئیں گے. اب یہ کیا مطلب ہے گروہ کے ساتھ آئیں گے, کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ آئیں گے, محلے والوں کے ساتھ آئیں گے, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ جو جس کیٹیگری میں ہوگا اعمال کے حساب سے وہ اس گروہ میں شامل ہوگا. روز جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے.
محمد وآل محمد نجل فرجہم,
کہ بی بی شافعی سے جزا ہیں اور ان کے پیچھے ان کے ماننے والے یوم قیامت روز محشر محشور ہوں گے. اگر ہم ان کے ساتھ ہوئے اس دنیا میں ان کے شفیع بنے تو قیامت میں بھی ان کے ساتھ والوں میں سے ہوں گے, اور ہر شخص اپنے امام کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا. جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوں گے, جو پاکیزہ لوگ ہوں گے وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوں گے. بی بی کا تذکرہ چار دن سے ہو رہا ہے, آج یہاں پانچواں دن ہے. اس ذمہ داری کو کون کس کے ساتھ محشور ہوگا, روز تھوڑا سا ایک جملے میں ضرور ذکر کرتی ہوں کہ اگر ہم نے یہاں ان کا ساتھ دیا تو ہم وہاں محشور ہوں گے. بی بی نے اپنی احساس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے, ذمہ داری کا احساس تھا اس کو بجا لاتے ہوئے, عمل میں دکھاتے ہوئے وہ کام انجام دیے جو آج خواتین انجام نہیں دے رہی. جناب سیدہ اپنے گھر سے باہر نکلی, دشمن کا مقابلہ کیا, اپنی زبان کو کھولا, امر بالمعروف کیا, جہاد کیا, اپنے دروازے پر دشمنوں کے سامنے کھڑی ہو گئیں, انصار کی عورتوں سے خطاب کیا, انصار کے مردوں سے خطاب کیا. یہ وہ سارے کام تھے جو جناب سیدہ نے ولایت کی حمایت کے لیے انجام دیے تھے. ایک پیغام مجھے آپ کو یہاں دینا ہے, آج آخری دن ہے, اب مزید وقت نہیں ہے, وہ یہ کہ یہ الیکشن کا زمانہ ہے, الیکشن نزدیک ہے, اور اس وقت سب لوگ اپنی اپنی ذہنی تیاری کر رہے ہیں کہ کون کس کو ووٹ دے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ ووٹ نہ دیں. اگر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو جو ہمیں اس لائق لگے کہ اس کو ووٹ دینا چاہیے, اور ہم یہ سمجھیں کہ سبھی ظالم ہیں, سبھی گناہگار ہیں, سب بدکار ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک بدکار ہے, کسی کو بھی دیں گے تو کوئی ظالم آئے گا, نہیں دیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, یعنی دینا نہ دینا آپ کا مساوی ہے, اس لیے آپ نہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ کم از کم آپ اس میں شریک نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہو جس کے بارے میں ہمیں یہ احتمال ہے, اگر یقین نہیں بھی ہے تو ہمیں احتمال ہے, یعنی 50% ہمیں امید ہے کہ یہ شخص صحیح ہوگا, اور ابھی آپ کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب سے بہتر ہے. اگر 100% نہیں ہے تو پھر بھی 50% تو ہے, باقی ظلما سے, باقی بدکاروں سے بہتر ہے, اور یہ شیعت کے کام آئے گا, تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس 50% امکان کو دیکھتے ہوئے اسے ووٹ دے دیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, خداوند متعالیٰ کا احسان ہے کہ گزشتہ سالوں کی محنت کے بعد آج شیعت کو اتنی طاقت نصیب ہوئی ہے کہ آپ سیاست کے میدان میں کھڑے ہو گئے ہیں. الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری جانب سے نمائندہ بنے ہیں. میں مجھے شخصیتوں سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ جو جو کھڑا ہوا ہے وہ کتنا متقی پرہیزگار ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری تنظیم کا کھڑا ہوا ہے, ہماری جانب سے کھڑا ہوا ہے, تو باقی سب سے بہتر ہے. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجہم.
اس وقت یہ شیعت کی ذمہ داری ہے, شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور شیعہ تنظیم کو ووٹ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم کچھ نہ کچھ بہتری آئندہ آنے والے سالوں میں شیعوں کے لیے ضرور کرے گا, اور خدا کا شکر ہے کہ اب وہ ہم کمزور شیعہ نہیں ہیں کہ جن کی بات سنی نہیں جا رہی. الحمدللہ عباس ٹاؤن کے واقعے کے بعد سے اہلیان عباس ٹاؤن کے لیے تو ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی آواز ان شہادتوں کے نتیجے میں اب پوری دنیا میں پہنچ گئے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ شہید کا خون رائے گاہ نہیں جاتا, ان شہیدوں نے شیعت کو تقویت دی ہے, قوت فراہم کی اپنا خون دے کر, باقی جو بچ گئے ہیں ان کے لیے کاموں کو آسان کیا. اور یہ جو عباس ٹاؤن کے شہداء کو اتنی اہمیت دی گئی, اس سے پہلے کے واقعات جو کوئٹہ کے شہداء تھے ان کی وجہ سے ان شہداء کے گھر والوں کو اور اس واقعے کو اتنی اہمیت ملی ہے, اور الحمدللہ یہاں پر پرسان حال پائے گئے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے آپ نے اپنی قوت کا احساس کیا, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جتنا ہم متحد ہوں گے, جتنا اپنی قوت کو بڑھائیں گے, کیونکہ قوت کو اگر مل رہی ہے, صحیح جگہ سے مل رہی ہے, حاصل کرنا اور حکومت کے لیے, نظام کے لیے زمینہ سازی کرنا, زمینہ فراہم کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہر شخص جو جو ذمہ داری رکھتا ہے, جتنا جس کا حصہ ہے وہ اس کو پورا کرے, تاکہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو قوی کر سکے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, یہ حدیث رسول ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تم سب صاحب رائے, تمہارا ووٹ ہے, ہر انسان کا ووٹ, ہر انسان کی اہمیت, ایک ایک فرد قابل حیثیت اور ایک ایک فرد مسئول بھی ہے, یعنی سب کی حیثیت بھی ہے, ووٹ کی اہمیت ہے, اور سب وہ لوگ ہیں جن سے سوال کیا جائے گا. آپ کو بھی جواب دینا ہے, مجھے بھی جواب دینا ہے, ایک ایک فرد کو قیامت کے دن جا کر جواب دینا ہے. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے, لیکن ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہوگا. اسی سورہ زلزال میں آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. بس جس کسی نے ذرے برابر, بہت خوبصورت ہے آخری دو آیتیں, ذرے برابر نیکی انجام دی وہ کل دیکھے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی چھوٹی سی نیکی بھی رائے گاہ چلی جائے, اور یہ بھی نہیں ہوگا کسی کی چھوٹی سی برائی بھی ختم ہو جائے. اعمال کا حساب ہونا ہے رائے کے دانے کے برابر, چھوٹی سی نیکی بھی آپ کی کام آنے والی. یہ ووٹ آپ کی اہمیت رکھتا ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کا ووٹ, آپ کی اہمیت کو بتا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے انہی ووٹوں کے ذریعے سے, ایک ایک کے ووٹ کے ذریعے سے شیعت کو استحکام ملے, مضبوطی ملے, اور آج نہیں 25 سال بعد, 30 سال بعد, 50 سال بعد پاکستان میں شیعوں کے لیے راہ ہموار ہو جائے. ایران آج اتنا مضبوط نہیں ہوا, انقلاب کے بعد فوراً اتنا مضبوط نہیں ہوا جتنا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ 30 سال گزر گئے, 30 سال کے بعد جو آج ایران کی حیثیت ہے, وہ 30 سال پہلے فوراً انقلاب کے بعد بھی نہیں تھے. انقلاب بھی اتنی آسانی سے نہیں آ گیا تھا, بلکہ پہلے لوگوں نے محنتیں کی ہیں. اس لیے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے الحمدللہ. شیعت کے حوالے سے پوری دنیا میں پاکستانی شیعوں کا ذکر ہوتا ہے, عزاداری امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے پوری دنیا شیعوں کی طاقت کو اور قوت کو پہچانتی ہے, اور کراچی کے شیعوں نے اپنی شجاعت کو, اپنی ہمتوں کو, اپنی صبر کی طاقت کو, اور مسلسل خصوصاً جو شہداء کے گھر والے وہ اپنے ثبات قدم کو ظاہر کر رہے ہیں. چند ہفتوں پہلے محفل مرتضیٰ میں ایک پروگرام ہوا تھا جہاں شہداء کی بیواؤں کو بلایا گیا تھا, اور بہت زیادہ گھر والے تھے, یعنی کئی ایک خاندان تھے, پرانے شہداء بھی اور ابھی جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں, ان شہداء کو بلایا گیا تھا. اور الحمدللہ وہ خواتین جن کے شوہر 13 سال پہلے, 14 سال پہلے, 10 سال پہلے, جو مسجد حیدری کے شہداء ہے, مسجد امام علی رضا کے شہداء تھے, ان کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے, اور سب نے بہت ہمت سے ان خواتین کو سلام کرنا چاہیے. یہ قابل تحسین ہے جو اتنے سالوں سے اب بیوگی کے عالم میں شوہروں کے بغیر سختی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, لیکن ان کی ہمتیں, ان کا صبر, ان کا استقامت بہت زیادہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے, یہ طاقت, یہ قوت, یہ صبر, شکر کی قوت بی بی سیدہ جناب سلام اللہ علیہا سے ملی ہے. درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم. محمد و آل محمد وجل فرجہم.
جناب سیدہ سے توسل کا ایک طریقہ, جناب زہرا مرضیہ سے, وہ بی بی جن کا ایک نام زہرا, اور احادیث میں اس کی تفسیر کو بیان کیا گیا کہ کیوں زہرا کہا جاتا ہے. زہرا یعنی چمکنے والی درخشندہ. ایک جگہ پر رسالت ماں ختمی مرتبت نے فرمایا کہ فاطمہ کا نام زہرا اس لیے کہ تین مرتبہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لیے جناب سیدہ نور افشانی کرتی ہیں. تین مرتبہ حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ کے نور سے محسوس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جناب سیدہ کا نور آتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جب جناب سیدہ محراب عبادت میں ہوتی ہیں, مصلی پر ہوتی ہیں, تو بی بی کے وجود سے جو نور ساتے ہوتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے, اتنا نورانی ہوتا ہے کہ جب آسمان کی مخلوق اس نور کو دیکھتی ہے تو ان کے لیے ایسے ہی منظر ہوتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے چمکتے ہوئے ستارے رات کے وقت میں. جس طرح
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم,
جس طرح رات کے وقت میں ہم ستاروں کو دیکھ کر میں مسرور ہوتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں, اس طرح نورانی مخلوق, آسمانی مخلوق, فرشتے اور ملائک جناب سیدہ کے نور کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میری بندی جو خلوص کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے, خلوص کے ساتھ جناب سیدہ ہر کام کر رہی ہے. اور یہ بیوی نے جو ہمیں خلوص کا سبق دیا بہت اہمیت رکھتا ہے. نمازوں کے بارے میں کہا, روزوں کے بارے میں کہا کہ یہ سجدے, یہ رکوع, یہ تکبیر, یہ تمہارا بھوکا رہنا کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا. اللہ کو کہ ان سب چیزوں سے غرض نہیں, جو چیز آسمان پر پہنچتی ہے وہ تمہارا خلوص ہے. ہم کس نیت سے کیا کام انجام دے رہے ہیں, اگر خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی نیت قبول ہوگی, وہ اہمیت رکھتی. خلوص نیت کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھے ہیں یہ کام اہمیت رکھتا ہے, خلوص نیت کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی ماں کی تیمارداری کی وہ کام اہمیت رکھتا ہے, خلوص نیت کے ساتھ اسکول میں جا کر پڑھایا وہ کام اہمیت رکھتا ہے. جو کام خلوص سے ہوگا, اللہ کی خاطر ہوگا, قرب الہی کی خاطر ہوگا, پروردگار عالم کے لیے خالصتاً انجام دیا جائے گا, اس کی اہمیت ہے. جناب سیدہ کا ہمارے اور آپ کے لیے سبق, پروردگار عالم ہمیں بیوی کے وسیلے سے نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتا ہے, بیوی کی یہ سیرت تھی, جناب سیدہ نے جب تسبیح کی تعلیم حاصل کی یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ, تو اس ذکر کو جناب سیدہ حضرت حمزہ جو چچا ہیں رسول اللہ کے, ان کی قبر کی مٹی کو لے کر بیوی نے دانے بنائے تھے, 100 دانے 34 مرتبہ اللہ اکبر کے, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کے, اور اس تسبیح کے اوپر جناب سیدہ یہ ذکر پڑھا کرتی تھیں. تسبیحاں بہت چیزوں کی ہوتی ہیں, پلاسٹک کی بھی ہوتی ہیں, عقیق کی بھی ہوتی ہیں, لیکن بہترین تسبیح خاک کی ہے. جب تک یہ خاک تھی جناب سیدہ نے اس کے اوپر تسبیح پڑھی, اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو بعد شہادت امام حسین, امام سید سجاد نے خاک کربلا سے تسبیح بنائی, اور اس وقت سے خاک شفا کی اہمیت کو لوگوں کے اوپر واضح کیا کہ بہترین عبادت کے لیے جو مٹی ہے وہ خاک شفا, سجدگاہ ہو یا تسبیح, کیونکہ اس میں اور دوسری تسبیحوں میں فرق ہے کہ باقی ساری تسبیحاں جتنی تسبیحات ہیں وہ سب تسبیحیں صرف کاؤنٹنگ کے لیے ہیں, وہ تو آپ اور بھی چیزیں نکل آئی ہیں, کاؤنٹرز بھی نکل آئے ہیں کاؤنٹنگ کے, لیکن جو خاک شفا ہوتی, خاک شفا کا اثر یہ کہ چاہے وہ رکھی ہوئی ہو وہ ذکر کرتی رہتی ہے. آپ نہ بھی پڑھیں, آپ زبان سے ذکر نہ بھی کریں, وہ خاک شفا کی تسبیح خود ذکر کرتی رہتی, وہ ذاکر ہے, اس لیے اس کا ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ متبرک ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خاک شفا کی تسبیح سے فائدہ اٹھا سکیں, جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کا ذکر ہے ان کے فرزند کی مٹی کے اوپر. بے شک آپ کو خالص نہ ملے, اتنی فکر نہ کریں کہ خالص نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ خاک کی ہے. اگر اس میں کوئی ایک ذرہ بھی ایسا ہے جو کربلا کی مٹی کا ہے, یا اگر مشہد کی مٹی کا ہے, کسی ایسی جگہ کا ہے جہاں کوئی معصوم امام دفن ہے, اس کی دوسری تسبیحوں کے اوپر اہمیت ہے. بی بی کی ذات سے ایک اور نقطہ بہت مختصر ذکر کروں گی, مجھے رنج ہے کہ میں نے نماز کے حوالے سے یہاں بات نہیں کی ہے زیادہ, یہ پانچواں دن ہے. بہت مختصر سی حدیث ہے جناب سیدہ کو رسول اللہ نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, اور تھوڑا سا ذکر اس کا دنیاوی فائدہ, کیونکہ جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں دنیا میں اس کا فائدہ نہ اللہ کو ہے نہ رسول کو, ہمیں ہی ہے. عبادت میں اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں ہر عبادت کا فائدہ ہمیں, ہم اگر جنت میں جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہے, ہم اگر نماز پڑھیں گے تو دنیا میں بھی فائدہ مل رہا ہے. دنیاوی فائدوں کو عبادات میں دیکھیے کتنے زیادہ ہیں. دنیا کے لیے عبادت نہیں کرنی لیکن فائدہ دنیا کے بھی ملنے, اللہ کے لیے عبادت کرنی لیکن اس عبادت کے پیچھے دنیا کے کتنے فوائد. پھر نبی اکرم نے 15 چیزیں بتائی تھیں, بہت مشہور حدیث ہے, مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور ایک بہت اچھی کتاب ہے اول وقت نماز, زرد رنگ کی کتاب ہے, ریاض حسین صفوی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے. اس کتاب کے ابتدا میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, بیوی کو جو حدیث رسول اللہ نے فرمائے اس میں چند فوائد نماز کے اس دنیا میں بیان کیے, جس میں سے ایک پہلا اہم فائدہ یہ جو نمازی ہوتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے, بے نمازی کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی, برکت چاہیے تو نماز پڑھے. بہت اہم مشکل اس وقت کی, ہر دوسرا تیسرا شخص اس وقت رزق کی تنگی میں مبتلا ہے, واقعی سخت دور. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر, خصوصاً پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو اس وقت اس حکومت سے پریشان ہیں, بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں, لیکن عبادت کے ذریعے ہم وہ رازق جو حقیقی رازق ہے, اللہ ہی رازق. ہر مجلس میں ابتدا میں پڑھتی ہوں اللہ تعالی ہمارے عقائد کو مضبوط کرے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے خداوند متعال رازق ہے, لیکن اللہ نے رزق حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں وہ بھی تو ہمیں حاصل کرنے, کہ اگر تم نمازی پڑھو گے, اگر تم عبادت گزار بنو گے تو تمہارے رزق میں وسعت آئے گی. دوسرا فائدہ جو نماز کا اس دنیا میں ملتا ہے وہ چہرے کی نورانیت. پروردگار عالم عبادت گزاروں کے چہروں کو منور کرتا ہے, درخشاں کرتا ہے, نورانی کرتا ہے, اور اگر کوئی بے نمازی ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر سے رونق ختم ہو جاتی ہے, پھٹکار برستی ہے. یہ بھی دور ایسا ہے جس وقت اگر آپ ٹی وی کھولتے اشتہارات میں آپ کو خوبصورتی کی طرف زیادہ راغب کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے بے پناہ لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, محنت بھی کر رہے ہیں, ٹائم بھی لگا رہے ہیں, چیزیں بھی خرید رہے ہیں, لیکن پھر بھی خوبصورتی نہیں آ رہی. نماز وہ چیز ہے جس میں بغیر پیسہ خرچ کیے, بغیر ٹائم ویسٹ کیے, بغیر محنت کیے, جھنجھٹ کیے پروردگار عالم نورانیت عطا کرتا ہے. اور یہ جو نورانیت ہے اس کا اثر یہ ہے کہ خدا متعال نمازی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ رونق ایسی رونق نہیں ہے جو خالی دکھاوے کی, بلکہ پروردگار عالم نمازیوں کی محبت دوسروں دلوں میں, دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ خداوند متعال اپنے ذکر کو عام کرے, ان کو وسیلہ بنائے اپنی محبت کے لیے. یہ نیک لوگ دوسروں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے وسیلہ بنتے ہیں, خداوند متعال اپنے ذکر کو عام کرنا چاہتا ہے, پروردگار عالم اپنے نیک لوگوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. خداوند متعال ہمیں دنیا اور آخرت کی خاطر عبادات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا میں ہم ہر لمحے محتاج ہیں دعاؤں کی. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے اس میں کوئی شخص ہی کہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں, ہر وقت ضرورت. ہاں کبھی کسی کو محسوس نہیں ہوتی, کبھی ہوتی, دیکھیں جیسے مصیبت آتی, جیسے ہی زلزلہ آیا اب لوگ جو پریشان ہیں پوچھ رہے کیا پڑھیں کیا پڑھیں, اس وقت اللہ یاد آتا ہے کہ اب جب آ گئی ہے مصیبت, ابھی آفٹر شاک بھی آنے والے, اب کچھ پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے نمازی نہ ہو لیکن زلزلہ آتے ہی اللہ یاد آ گیا کہ اب پڑھنی چاہیے. بیماری آئی, بچہ بیمار ہو گیا, اب پوچھیں گے کیا پڑھیں, چلے واجب نماز بھی اب پڑھ لیں گے. پھر ہو سکتا ہے مصیبت ٹل جائے تو پھر اللہ کو بھول جائے, لیکن ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرنے کے محتاج ہیں. کبھی کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے, کبھی محسوس نہیں ہوتی, یہ ہم ہیں جسے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی, ورنہ ہم ہر لمحے محتاج ہیں کہ خداوند متعال سے سوال کریں, اور سوال کرتے ہیں تو ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا جب دعاؤں کے محتاج ہیں, استجابت کا وعدہ بھی پروردگار عالم نے کیا ہے, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی. اس سے بڑی مصیبت اس سے بڑی مصیبت مجھے لگتے جو رسول اللہ نے فرمائی کہ بے نمازی کے حق میں اگر کوئی دعا کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگی. میں نماز پڑھوں دعا مانگوں اپنے بھائی کے لیے, میرا بھائی بے نمازی ہو اس کے حق میں مقبول نہیں ہوگی. بیوی دعا کرے اپنے شوہر کے لیے, شوہر بے نمازی ہو اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی مصیبت بے نمازی کے لیے کہ باقی اس کے پرہیزگار متقی اچھے رشتہ دار, اس کی ماں, اس کی بہن, اس کے بھائی, اس کے دوست احباب اس کے لیے دعا مانگے اس کے حق میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خود نماز نہ پڑھے. پروردگار عالم نماز کو عام کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال سے جناب سیدہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بی بی کی نگاہ کرم ہم پر ہو, اور یقین ہونا چاہیے آپ کو یہ بھی بی بی سے محبت اور عشق کا ایک کام کہ ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ بی بی کی نگاہ ہم پر نہ ہو اگر ہم جناب سیدہ کے در پر ہیں. آج چند واقعات ایسے بیان کروں گی, آخری مجلس ہے اس لیے تھوڑا وقت بھی آپ کا لے رہی ہوں, جو اس زمانے کے ان لوگوں کے جنہوں نے جناب سیدہ سے توسل کیا, بی بی کا کوئی کام کوئی خدمت انجام دی, وہ مخدوم ہے کونین, پوری کائنات ان کی خدمت گزار, فرشتے ان کی خدمت گزار, اگر کوئی ذرا سی خدمت کرے, یہاں پر آ کر بیٹھنا یہ خدمت, امام حسین کے غم میں رونا جناب سیدہ کو خوش کرنے کے لیے, یہ جناب سیدہ کی خدمت, جس نے بھی تھوڑا سا کام کیا جناب سیدہ کی نگاہ اس پر ہوتی. ایک واقعہ ہے, دو بھائی تھے, ایک نیک تھا ایک بدکار تھا. ایک بھائی زیارت کے لیے لوگوں کو لے کر جاتا تھا, قافلہ سالار تھا. دوسرا بھائی اس کا جو گناہگار تھا, کبھی اس کے ساتھ زیارت کے لیے نہیں گیا. جب وہ جانے لگا, بالکل سفر کے لیے تیار تھا, روانہ ہو گیا تھا, اس کو معلوم ہوا کہ وہ اس کا گناہگار بھائی اس کے ساتھ آنے کا خواہش مند, اور وہ بھی سوار ہو گیا, زبردستی آخری وقت میں چڑھ گیا بس میں. غرض کے کیونکہ آپس میں اتنا اختلاف تھا, جب نظریاتی اختلاف ہوتا ہے, ایک کہیں جا رہا ہے دوسرا کہیں اور جا رہا ہے, گناہوں کی طرف ہے دوسرا نیکیوں کی طرف, تو دل بھی قریب نہیں ہوتے, تعلقات بھی اس طرح سے اچھے نہیں ہوتے. شروع میں تو اس کو بہت برا لگا, اچھا احساس نہیں ہوا, لیکن اس نے محسوس کیا کہ میرا بھائی امام رضا علیہ السلام کی محبت میں اور ان کے عشق میں ان کی زیارت کے لیے واقعاً منقلب ہو رہا ہے, اور اپنے ماضی کے اوپر جو کچھ کر چکا ہے اس کے اوپر پشیمان بھی لگتا ہے, استغفار کرنے کی طرف جا رہا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس کر رہا ہے, اور پورے راستے وہ استغفار کرتا رہا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک دن توسل کے باب میں یہ بیان کیا تھا, بہت سارے وسائل ہوتے ہیں جس میں مثلاً اللہ کی اطاعت ایک وسیلہ ہے, ایمان وسیلہ ہے, جہاد وسیلہ ہے, جناب سیدہ کا ذکر وسیلہ ہے, یہ بھی توسل کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح استغفار بھی ایک وسیلہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا, معنویات کو حاصل کرنے کے لیے اگر انسان اپنے کاموں کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنی برائیوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے, تو یہ خود ایک وسیلہ استغفار کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیکی کا اثر کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص بدل رہا ہے, خود بخود ہمارا دل اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہاں اب یہ اللہ والا ہو رہا ہے. اور کبھی بھی گناہگاروں کی طرف انسان کو بے رحمی سے نہیں دیکھنا چاہیے. مولا کائنات نے اپنی احادیث میں بیان کیا کہ اے نیک لوگوں جو گناہوں میں نہیں ہو, کبھی گناہ نہیں کر رہے ہو, ایک متقی پرہیزگار انسان کے لیے امام نے کہا کہ تم اگر نہیں کرتے ہو گناہ, خدا کا شکر بجا لو, خدا کا شکر بجا لو اور رحم کرو گناہگاروں کے اوپر, ان کے عیوب کو اچھالو نہیں. متقی پرہیزگار انسان کا کام یہ کہ کم از کم اگر اس کے دل میں محبت نہیں ہے گناہگار کی, تو گناہگار کے اوپر بے رحمی نہ کرے, اس کے گناہوں کو اچھالے نہیں. اچھا ہم پردہ کرتے فلانی پردہ نہیں کرتی, ہم تو یہ کام کرتے فلانا وہ نہیں کرتا, یہ تقوی کی نشانی نہیں. تقوی کی نشانی یہ کہ آپ دوسروں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں, جتنا ممکن ہو سکے کسی کی بات کو ادھر سے ادھر نہ کرے. میں فلاں شادی میں گئی تھی, وہاں پر میں نے دیکھا وہ جو پردہ کرتی ہے, میں پردہ آئی ہوئی تھی, یہ خود ایک غلط کام. اگر کوئی شخص ایسے کرے غلط کر, بہرحال لوگوں نے جب دیکھا توبہ استغفار کر رہا ہے, محبت ان کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہوئی, انہوں نے بھی اس کے لیے توبہ استغفار کی, انہوں نے بھی دعا مانگی, امام رضا سے متوسل ہوئے کہ مولا اسے بخش دے, اس کو معاف کر دے. پورے زائرین جتنے بس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ماضی جانتے تھے اس کا, لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سبزوار تک پہنچے تھے اس شخص کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا آپ اپنے بھائی کو یہیں دفن کر دیں, اب یہ مشہد تک اس کا جنازہ ساتھ لے کے جائیں گے. اس نے کہا نہیں, یہ امام کی زیارت کے لیے جا رہا تھا, میں اسے لے کر جاؤں گا, یہاں دفن نہیں کروں گا. بھائی اپنے بھائی کے جنازے کو, گناہگار کے جنازے کو مشہد تک لے کر گئے, اور اس کے بعد انہوں نے امام رضا کا حرم طواف کروا کے اور امام کے, مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پر دفن کیا ہوگا, مشہد میں کسی مقام پر انہیں شاید غالباً حرم میں ہی کوئی مقام ملا, وہاں دفن کیا. پورا قبرستان ہے حرم میں, آپ لوگ جو زیارت کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں, امام رضا کے صحن کے نیچے بہت بڑا قبرستان ہے جہاں زیادہ تر شہداء دفن ہے. عام لوگوں کو بھی جس کو نصیب ہو جائے کہ جس کی مٹی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. پاکستان کے بہت سارے لوگ کا ذکر ہے جو مشہد تک جا کر دفن ہوئے, غرض کے وہ مشہد میں دفن کر دیتا ہے. جب پہلی رات ہوتی ہے, سخت رات ہوتی ہے اور وحشت قبر کی رات ہوتی ہے, پہلی رات اور خصوصاً 40 راتیں انسان کے لیے عذاب کی راتیں سمجھی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ 40 راتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مرحوم کے گناہوں کی بخشش ہو سکے. پہلی رات میں دعا کر کے سوتا ہے کہ بھائی کے اوپر پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی, ابھی تو توبہ کی تھی, بس میں ہی بیٹھے بیٹھے توبہ کی تھی, پوری زندگی تو گناہوں میں گزاری, اور خدا نے متعال سے دعا کر کے سوتا ہے کہ مجھے اس کا حال پتہ چل جائے. جو لوگ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مرحومین دفن ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کئی دنوں کے بعد خواب میں آتے ہیں, اور جب آتے ہیں تو یہ بیان کرتے ہیں ہمارے حال بہت برے تھے, اب ہم فارغ ہوئے تو تمہارے خواب میں آئے, ابھی عذاب میں تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک ان کو رہائی نصیب نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے خواب میں آ کر بتا سکے. یہ پہلی ہی رات میں اپنے بھائی کو نظر آتا ہے, بہت اچھی حالت میں ہے, بہترین مقام پر ہے, اور بہت حیران ہوتا ہے, سوال کرتا ہے کہ میں تو تمہارے ماضی کو جانتا ہوں, تمہارے تو کوئی ایسی نیکی نہیں تھی, کوئی ایسے اعمال نہیں تھے, پھر تم کس طرح سے اتنی اچھی حالت میں ہو؟ تو یہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں جب اس دنیا سے چلا گیا تو میں عذاب میں تھا. یہ روایات ہیں کہ جیسے انسان کی روح قبض ہوتی ہے, احتضار کا وقت ہوتا ہے, اسی وقت سے اس کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. روح کا قبض ہونا, یہ خود کس کیفیت سے ہو, اس وقت انسان کو کچھ بری اشکال نظر آتی ہیں, برے چہرے نظر آتے ہیں, شیطان اگر غالب ہو تو وہ نظر آتا ہے, جو ملک الموت ہوتا ہے, فرشتے ہوتے ہیں, وہ بری شکل میں نظر آتے ہیں. یہ سب سختیاں ہیں موت کی. کہتا ہے مسلسل عذاب کی حالت میں تھا, یہاں تک کہ جب مجھے غسل اور کفن دیا گیا تو جب پانی ڈالا جا رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا میرے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا, جب مجھے تابوت میں لٹا دیا گیا تو مجھے لگ رہا تھا میرا تابوت مجھے فشار دے رہا ہے, یہاں تک کہ جب امام رضا کے حرم میں داخل ہو گیا تب مجھے احساس ہوا کہ میں کسی امن کی جگہ پر آیا ہوں, اور فرشتوں سے کہا گیا کہ شخص کو چھوڑ دو امام رضا کی خاطر. اور جب مجھے طواف کروایا جا رہا تھا تو میں نے امام رضا علیہ السلام سے توسل کیا اور زری کے اوپر امام کو دیکھا کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن جب میں امام کو پکار رہا تھا مولا رضا مولا رضا, تو امام اپنا چہرہ مجھ سے موڑ لیتے تھے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ مولا مجھ سے ناراض ہے, مجھ سے راضی نہیں. اس وقت مجھے خادم نے کہا کہ امام کو ان کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر پکارو. امام رضا نے جب اس شخص سے کہا, روحیں جسم کے اوپر ہوتی سب کچھ دیکھ رہی, اس نے واسطہ دیا, مولا آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ. جیسے ہی جناب سیدہ کا واسطہ آیا, امام رضا علیہ السلام نے آسمان کی طرف رخ کیا, پروردگار عالم سے کہا, بار الہ یہ شخص گناہگار ہے, بدکار ہے, لیکن واسطہ ایسا لے کر آیا کہ جسے رد نہیں کیا جا سکتا. پروردگار تجھے میری جدہ ماجدہ کا واسطہ اس کے گناہوں کو بخش. شخص کہتا ہے امام رضا نے مجھ پر ترحم کی نگاہ کی, اور اس کے بعد جب میں باہر آیا تو مجھ پر عذاب کے فرشتے ختم ہو چکے تھے, میرا عذاب ختم ہو چکا تھا, میں امن میں آ گیا. اسادارو
اس فرش پر دعا کیجئے بار اللہ. ہم بھی گناہگار ہیں لیکن جناب سیدہ کے وسیلے سے دعا کرتے بار اللہ ہمارے گناہوں کی, جتنے گناہ انجام دیے ہیں مغفرت فرما, تجھے واسطہ شاہ محشر کا. عزاداروں, بی بی کسی کی بھی محنت کو, کسی کے کسی عمل کو ضائع نہیں جانے دیتی. روایات کہتی ہیں یحییٰ برمکی جابر ان کے صحابی تھے, ان کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے آئے. یوم اربعین 19ویں سفر کی تاریخ تھی, اگلے دن یوم اربعین تھا. تھوڑی دور کربلا سے فاصلے پہ انہوں نے خیمہ نصب کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں میں باہر بیٹھ کر خیمے سے باہر اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ رات کے وقت میں مجھے خیمے کے اندر سے اپنی زوجہ جن کا نام خدیجہ بتاتے ہیں, خدیجہ کے رونے کی آواز آئی. میں بے چین ہو کر اندر گیا اور جا کر اس سے سوال کیا کہ کیوں رو رہی ہو, اور دیکھا کہ بہت پریشان حال ہے, بہت زیادہ مضطرب ہے اور چیخ چیخ کر رو رہی کہ کیوں روتی ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا جو قبر امام حسین پر ہیں اور 40 حوریں ان کے ساتھ ہیں, جناب سیدہ عزاداری کر رہی اور ایک حور سے کہتی ہے کہ جاؤ جا کر مدینہ میں میرے بابا کو خبر دو کہ فاطمہ قبر حسین پر آ گئی. آپ فاطمہ سے عزاداری کے لیے پرسہ قبول کرنے کے لیے آئی. دوسری حور سے کہتی ہے کہ جاؤ جا کر نجف میں علی مرتضیٰ کو خبر دو کہ فاطمہ کربلا میں آ گئی. روایت کہتی ہے, راوی بیان کرتا ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے آپ کو قبر امام حسین پر گرا دیا اور گریہ کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد اس بی بی نے دیکھا کہ ان حوروں میں سے ایک حور نے سوال کیا کہ تین ہستیاں آ گئی ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہیں, سفید لباس پہنے ہوئے, یہ تین کون ہیں؟ انہیں بیان کیا گیا کہ ایک ان میں سے رسول خدا ہیں, دوسرے مولا کائنات ہیں, تیسرے امام حسن. رسول اللہ نے جناب سیدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا فاطمہ اب قبر حسین سے جدا. بی بی گریے میں مصروف تھی, زور زور سے گریہ کر رہی تھی. پھر مولا سے کہتے ہیں رسول اللہ کہ علی فاطمہ کو تسلی دو. مولا کائنات نے امام حسن سے کہا اے میرے بیٹے فاطمہ کو تسلی دو. امام حسن مادر گرامی سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا اما اے میں مادر گرامی, میں حسن ہوں جس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اے مادر گرامی آپ کو خدا کا واسطہ قبر حسین سے جدا ہو جائیے, کیونکہ آسمان پر ملائک آسمان پر فرشتے گریا کنا, آپ کی مصیبت عظیم ہے. عزاداروں پرسہ دیجیے اس بی بی کا جو ہر مقام پر اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. جناب سیدہ کے غم میں رونے والے, ان کے بیٹے کے غم میں رونے والے کہیں پر تنہا نہیں. یہ عشق آپ کا جناب سیدہ کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ تنہا نہیں, بی بی آپ کے ساتھ. یمن بحرین کی ایک خاتون اپنے جوان بیٹے کی قبر پر آ کر رویا کرتی تھی. جوان بیٹا تھا, بار بار قبر پر آتی تھی, گریہ کرتی تھی. ایک دن اسے خیال آیا میں اپنے بیٹے کو روتی ہوں جبکہ اسے غسل بھی دیا گیا, اس کو کفن بھی پہنایا گیا, اس کا جنازہ بھی اٹھایا گیا, اس کی تشییع جنازے میں بہت لوگ تھے. اس کا دل امام حسین کی طرف متوجہ ہو اور امام پر گریہ کرنا شروع کیا. پھر جب بھی قبر پر آتی تھی, یہ شیعت کا احساس ہے, ہم اپنی مصیبت میں امام حسین کو یاد کرتے, ہمارا جوان چلا جائے علی اکبر کو یاد کرتے, مرد چلے جائیں امام حسین کے مصائب پڑھتے حضرت عباس کو یاد کر, بچے چلے جائیں تو بی بی سکینہ کو حضرت علی اصغر کو یاد کر. اس نے امام حسین پر گریہ کرنا شروع, جب اپنے بیٹے کی قبر پر آتی تھی گریہ کرتی تھی امام حسین پر. ایک دن قبر پر آئی تو دیکھا پہلے سے سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہوئی, سمجھی شاید کوئی غلط فہمی کے طور پر یہاں کر بیٹھ گیا. کہا بی بی یہ تمہارے مرحوم کی قبر نہیں ہے, میرے بیٹے کی قبر, شاید آپ کچھ تباہ ہو گیا, آپ کے مرحوم کی قبر آگے ہوگی. جب یہ جملات کہے تو اس بی بی نے پلٹ کر کہا مجھے اشتباہ نہیں ہوا, میں اسی قبر پر رونے کے لیے آئی ہوں کیونکہ تم میرے بیٹے کے غم میں روتی, آج میں تمہارے بیٹے کے غم میں رو. عزادار جناب سید تنہا نہیں چھوڑ, بار بار ہم کہتے ہیں بی بی ہمیں یقین ہے ہم آپ کے بیٹے پر روتے ہیں, آپ ہماری صدا پر لبیک کہنے والے. ان شہدا کے گھرانوں سے کہوں جن کے شہید چلے گئے, جن کے جوان چلے گئے, جن کے بیٹے چلے گئے, فاطمہ زہرا کو یاد کر کے رویا کرے, بی بی کو پکارا کرے, پرساد امام حسین کا کہ جناب سیدہ بہت پسند کرتی ہے اس مصیبت کا ذکر جب امام حسین تنہا تھے بیوہ اور یتیموں کے درمیان تھے. علامہ مجلسی سے کہتی میرے بیٹے کا ماتم کرو, حسین کا گریا کرو اس وقت کا جب وہ تنہا تھا, جب بیویاں کہہ رہی تھی الوداع الفراق, جب کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا, نہ عباس تھے نہ قاسم تھے نہ علی اکبر تھے, نہ انہوں محمد تھے. عالم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے, خداوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اس پرشہ کے تصدق میں بخش دے. بار الہ جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کہتے ہیں, جو جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو مقبول فرما. کل مومنین و مومنات کے جو حاجتیں ہیں, جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں, خداوندہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. پروردگار جو جو بیمار ہیں, جو جسمانی مرض میں مبتلا ہیں, خدایا انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو روحانی امراض میں مبتلا ہے پروردگارہ, ہمارے دلوں کے امراض کو, کینہ و کدورت و حسادت و نفرت و بغض و عداوت کو پاک کر دے. پروردگارہ جتنے محسودین ہیں خدایا انہیں حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما. خداوندہ حاسدوں کو حسد سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کریں, خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہمیں ان کاموں سے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے, ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی, ہماری آل اور اولاد کو امام زمانہ کے منتظرین واقعی میں قرار دے, ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.